الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. اب 24 رکوع یعنی آیت نمبر 189 سے ہم آغاز کر رہے ہیں. اس میں اس رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حج کے ضمن میں ایک غلط رسم جو ان میں پڑ گئی تھی اس کا رد ہے, قتال کا ذکر آئے گا, مسجد حرام کے قریب لڑائی کی ممانعت اور حرمت والے مہینوں کے حوالے سے تذکرہ آئے گا. فرمایا کہ یسألونک عن الاہلہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نئے چاند, یہ اہلہ جمع ہے, نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل هي مواقيت للناس والحج, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانۂ اوقات ہیں, ان کے ذریعے سے یہ اوقات معلوم کیے جاتے ہیں. اس میں ضمن یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ لیونر کیلنڈر جو ہم استعمال کرتے ہیں رمضان کے لیے, عید کے لیے, حج کے لیے, اسی طرح بیوہ کے عدت کے اعتبار سے, تو اس کا فائدہ یہ ہے خاص طور پر حج اور روزے کے ایام کا کہ یہ موسم بار بار تبدیل ہوتے رہتے ہیں, مختلف علاقوں میں مختلف کیفیات موسم کے اعتبار سے ہوتی ہیں, اس طرح حج کے ایام کا بھی. ورنہ اگر ایک فکس کیلنڈر جو کہ شمسی کیلنڈر نارمل استعمال ہوتا ہے تو ممکن تھا کہ ہمیشہ حج کا سیزن گرمی میں ہی رہتا اور خوب پریشانی ہوتی لوگوں کو. تو یہ بھی مقاصد ہے شریعت کے اندر ذہن میں رکھیے کہ قمری کیلنڈر زیادہ فیزبل ہے ان عبادات کی ادائیگی تعین کے لیے, جس میں ایک چینج بھی آ جاتی جو انسان چاہتا ہے اور ہر سیزن کے اندر اس کا موقع میسر آ جاتا ہے. کل میاں مواقیت للناس والحج, آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اعتبار سے پیمانۂ اوقات ہے. اس چاند کے ذریعے سے لوگ اپنے معاملات طے کرتے ہیں, حج کے ایام کا بھی تعین اسی کے ذریعے سے ہوتا ہے. اب ایک غلط رسم جو میں پڑ گئی تھی ظاہری اعتبار سے اس کا ذکر, وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها, اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں آؤ ان کی پشت پچھواڑے کی جانب سے, ولكن البر من اتقى, بلکہ اصل نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا. اب نیکی کی حقیقت ہم نے پڑھ لیا آیت نمبر 177 میں, مولائک ہم المتقون, یہ بھی اس کے اندر آئے کہ یہی تقوی اختیار کرنے والے ہیں. وہ پورا تصور سامنے رہے کہ نیکی جو ہے وہ چند ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ ایک پورا آرگینک ہول ہے جس کی وضاحت قرآن کرتا ہے ہمارے سامنے. تو یہ اپنے گھروں میں داخل ہونا پیچھے کی جانب سے کرتے یہ تھے کہ اگر احرام پہن کے نکل گئے باہر تو کوئی چیز دینے کا موقع آ گیا تو گھر کے سامنے سے نہیں آئیں گے, پیچھے سے پھیلان کر آئیں گے. اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آج ہمارے لوگوں نے مختلف چیزیں اختیار رکھی ہیں, من مانی شریعت, نماز سے سروکار نہیں جو اللہ نے فرض قرار دیا, لیکن بدعات مل جائیں گی جس میں عیدوں کے بھی اضافے ہیں اور رسومات اور بدعات کے بھی اضافے ہیں, اور اس کو اتنا پکا کیا ہوا ہے کہ فرض نماز کی بھی اتنی اہمیت نہیں. میں یہ نہیں, ولکن البر من اتقى, اصل نیکی اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا. وأتوا البيوت من أبوابها, گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو, یہی تہذیب کا طریقہ کار ہے, پچھواڑے سے داخل ہونا یہ کوئی نیکی نہیں. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو. اب یہاں ایک رفت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا, روزے کی فرضیت ہمارے سامنے آ گئی تاکہ تقوی تم میں پیدا ہو جائے, یہ مشقت کاہے کے لیے کرائی جا رہی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ نوٹ فرمائیے کہ روزے کے ذکر کے بعد آ گیا حج کے اعتبار سے کچھ ذکر. حج کے مناسک کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ جانا ضروری, اور جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا ہے, یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے مدنی دور کا آغاز, تو بیت اللہ کن کے قبضے میں, ہاتھ میں ہے مشرکین کے, تو ان کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہوگا, یہ رب سمجھیے. حج کی ادائیگی کے لیے اس مقام کا آزاد ہونا ان مشرکین سے ضروری, وہ مقام ابھی مشرکین کے ہاتھوں میں ان سے آزاد کرانا ضروری, جس کے لیے قتال اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 190 میں, اور اس قتال کی تیاری اور شہادت علی الناس کے فریضے کی ادائیگی کے لیے جہاں نماز اور صبر سے کام لینا ہے وہاں روزہ بھی اس تیاری کا ایک ذریعہ ہے. نوٹ فرمائیے, اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ایک مرتبہ بدر کا واقعہ بھی پیش آیا, اور وہ قتال فی سبیل اللہ کا پہلا مرحلہ تھا سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہمارے سامنے آتا ہے. تو یہ اس کا ربط ہے. اب اگلی آیت میں وہ لڑی دوبارہ آ گئی قتال والی, جیسے میں نرس کیا عبادات, حج کا ذکر آیا, روزے کا ذکر آ گیا, اب قتال کی لڑی, پھر آگے چل کر دیکھیں گے انفاق کی لڑی آ جائے گی. تو ریپیٹڈلی یہ مضامین بار بار آ رہے ہیں, وقاتلوا فی سبیل اللہ, قتال کرو اللہ کے راستے میں, الذین یقاتلونکم, ان سے جو تم سے لڑتے ہیں جنگ کرتے ہیں, ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مکی دور میں ہاتھوں کو باندھ رکھنے کا حکم تھا، تفصیل پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 77 میں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لا رہے تھے، سورہ حج کے اندر آیت نمبر 39 میں اجازت دے دی گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا تھا مکے میں ان کو قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اب قتال کا حکم آ گیا اس صورت میں سورہ البقرہ میں، جو مدنی دور کے آغاز میں نازل ہوئی، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین یقاتلونکم، ان سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، کیونکہ بندہ مومن کی جنگ مال غنیمت یا کشور کشائی کے لیے نہیں ہے، یہ قتال کس لیے ہے؟ آیت نمبر 193 میں الفاظ آ جائیں گے ابھی، تاکہ دین اللہ کے لیے ہو جائے، سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے، یہی الفاظ پھر آئیں گے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں بھی۔ تو اس لیے قتال کرنا ہے تاکہ زمین پر اللہ کا نظام سربلند ہو جائے، اس کی حاکمیت بالفعل تسلیم کر لی جائے۔ ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد بڑے سخت الفاظ، اور اگر قرآن کا ایک مزاج ہمارے سامنے نہ ہو، دین کا انقلابی تصور سامنے نہ ہو، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ قرآن یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں انہیں پاؤ ان کو قتل کر ڈال، الفاظ اللہ کے، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو انہیں جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اللہ کے الفاظ۔ والفتنہ اشد من القتل، اور فتنہ قتل و غارت گری سے زیادہ سنگین۔ اب میں فرمائیے، ایک جد و جہد چل رہی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے دوران آپ کے مقدس صحابہ پر ظلم و ستم ہوا مکے میں، جو مانگ کے آ رہے تھے کہ زمین اللہ کی، اس پہ نظام اللہ کا نافذ ہونا چاہیے، لیکن اس دعوت سے جن کے مفادات ضرب پڑ رہی تھی وہ رکاوٹ بن رہے تھے، ان رکاوٹ بننے والوں کو آپریشن کرنا ضروری تھا، اس کے لیے دیا جا رہا ہے قتال کا حکم۔ اور ہر میدان جنگ میں آپ دیکھیے کہ ایک سپہ سالار، ایک کمانڈر اپنی فوج کے مورال کو بوسٹ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جہاں تمہارے دشمن ملے ان کی گردنیں اڑا دو، تاکہ فوج کا مورال بوسٹ کیا جائے۔ یہ میدان جنگ کی لینگویج ہے جو قرآن استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جنگ جاری تھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو اہل ایمان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں میرے ان کی گردنیں اڑا دو، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے تم بھی انہیں نکالو۔ کیوں؟ والفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ شدید تر ہے قتل کے مقابلے میں۔ قتل و غالت گری بہرحال اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کرنی پڑتی ہے، کسی کے اعضاء کی چیر پھاڑ کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، لیکن اگر اس شخص کا کینسر میں ملبس ہونے یا مبتلا ہونے کا مرحلہ آ جائے تو چیر پھاڑ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح قتل و غارت گری کوئی اچھی شے نہیں ہے، لیکن جو لوگ رکاوٹ بن جائیں دین حق کے قیام میں، ان کا آپریشن کرنا ضروری ہوگا۔ یہ فتنہ کیا ہے؟ ایسا نظام، ایسے حالات کہ جس کے تحت اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، اور یہ قتل و غارت گری سے زیادہ شدید تر ہے۔ اس لیے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے اگر قتال بھی کرنا پڑے تو کیا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں ساری پیچھے اس کی فلسفی۔ بلا تقاتلهم عند المسجد الحرام، ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے نزدیک، یہ اسپیس کی حرمت، مسجد حرام کی حرمت، اور ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے نزدیک، حدود حرم میں، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے، فان قاتلوکم، پھر اگر وہ تم سے لڑے، فاقتلوہم، تم قتل کرو انہیں، کذلک جزاء الکافرین، یہی سزا کفار کی۔ اصلا حرمت ہے مسجد حرام کی، جنگ نہیں ہوگی وہاں پر، لیکن یہ باز نہ آئیں، یہ پہل کریں تو تمہارے لیے ان کا جواب دینا جائز۔ فَإِنْ انتہاؤ، پھر وہ اگر باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اب قتال کی حکمت بیان کی جا رہی ہے جو میں عرض کر چکا، وَقَاتِلُوهُمْ، اور قتال کرو ان سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ الفاظ مزید کھل جائیں گے انفال کی 39 میں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سسٹم آف لائف کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اس کے لیے قتال ہے۔ فَإِنْ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو بدلہ نہیں ہے سوائے ظالمین کے، پھر جو ظلم پہ آئے گا اس سے بھی بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہے قرآن کا مزاج۔ آج کا مسلمان اگر تو نماز ادا کر رہا ہے تو وہ اسی پر مطمئن بیٹھا ہوا ہے، دین تو یہ تقاضے کر رہا ہے۔ ہماری عبادت مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ نظام حق قائم نہ ہو جائے اور یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ اب حرمت زمانہ، ٹائم کی حرمت، اشہر حرم، حرمت والے مہینوں کا ذکر. پہلے مقام کی حرمت تھی مسجد حرام، اب وقت کی حرمت، حرمت والے چار مہینے. یہ چار مہینے تھے. رجب کا مہینہ ان کے ہاں مخصوص تھا عمرے کے لیے، اور تین مہینے حج کے قرار پاتے تھے. سفر طویل ہوتا تھا، ذیقعد، ذوالحج اور محرم، تین یہ مہینے اور ایک رجب کا. یہ چار مہینے حرام تھے. حرام کے دو ترجمے، ایک تقدس کے معنی میں سیکرڈ، اور ایک حرام پروہیبیشن کے معنی میں، ممنوعوں کے معنی میں. مسجد حرام جس کا تقدس لازم، اشہر حرم حرمت والے مہینے جن کا تقدس لازم، اور شراب حرام ہے، یہ پروہیبیشن کے، ممنوع ہونے کے معنی. تو یہ چار مہینے حرمت والے تھے. اب اس کا ذکر، اشہر الحرام بشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلا ہے حرمت والے مہینے کا. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ لیا جائے گا. فمن اعتدى علیکم، پس جس نے تم پر زیادتی کی، فاعتدوا علیہ، پس تم اس سے بدلہ لو، بمثل ما اعتدى علیکم، جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی. اشہر حرم میں، حرمت والے مہینوں میں جنگ جائز نہیں، لیکن اگر اس مہینے میں کوئی زیادتی کرے تو تمہیں بدلہ لینے کی اجازت ہے. جیسے مسجد حرام کے نزدیک جنگ مناسب نہیں، جائز نہیں، لیکن کوئی تم سے لڑے تو لڑائی کرنے کی تمہیں بھی اجازت ہے، ایسے ہی حرمت والے مہینوں میں بھی اجازت. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ قتال کی لڑی آ گئی، جہاد بالنفس جسے کہتے ہیں. اب انفاق کا ذکر، جہاد بالمال کا ذکر. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو. دین غالب ہوگا، تمہاری عبادت مکمل ہوگی. دین کے لیے خرچ نہیں کرو گے، دین مغلوب رہے گا، تو تمہاری عبادت نامکمل ہوگی، تمہارا ایمان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، کیونکہ سب سے بڑی دولت ہے. تو اس ایمان کی حفاظت اور اپنی عبادت کی تکمیل کے لیے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے. ایسا نہیں کرو گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈالو گے. واحسنوا، اور احسان کی روش اختیار کرو. عمدگی کے ساتھ بندگی کی روش اختیار کرو. احسان کی تشریح انشاءاللہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 کی روشنی میں آئے گی. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اس کے بعد اب حج کا تفصیل ذکر آ رہا ہے، وہ کہ عبادات کی لڑی آ گئی. عبادات میں سے حج کا ذکر آ رہا ہے، عمرے کا بھی. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. اب کچھ ضمنی مسائل یہاں پر آ رہے ہیں. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس پر ہے جیسے قربانی میں سے میسر آ جائے. جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرنی ہوگی. ولا تحلقوا رؤوسكم، اور اپنے سر نہ منڈاؤ، حتى يبلغ الهدي محله، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے، مراد حدود حرم میں پہنچ جائے، وہاں یہ قربانی ہوگی. تو اگر کسی مقام پر تمہیں روک لیا گیا، حصار میں رکھ دیا گیا، تو ظاہری بات اب آگے نہیں جا سکتے، احرام تو کھولنا پڑے گا. لیکن سر کب منڈاؤ گے، احرام کب کھولو گے؟ جب قربانی اپنے مقام مراد حدود حرم میں پہنچ جائے. اس کو کہا جاتا ہے دم احصار. دم احصار، گھیر لیے گئے تو احرام کھولنا ہے، اس کے لیے دم دینا، قربانی دینا، یہ دم احصار ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ کہ آدمی کو سر منڈانے کی ضرورت پیش آ جائے کسی بیماری یا تکلیف کی وجہ سے، اس کے لیے بھی دم دینا ہوگا، یہ دم جنایہ کہلاتا ہے. احرام میں پابندی ہے، سر وغیرہ نہیں منڈا سکتے، لیکن تکلیف ہے، بیماری ہے، تو احرام کی پابندی کی خلاف ورزی ہو رہی، تو اس کے لیے ایک دم دینا ہوگا. قربانی، دم خون کو کہتے ہیں، قربانی دینی ہوگی، جس کو دم جنایت کہتے ہیں. اب اس کا ذکر. فمن کان منکم مریضاً، بس جو بھی تم میں سے بیمار ہو، او بھی عدم رأسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، ففدیت من صیام. اب اس کی تین صورتیں بیان کی گئی. ففدیت من صیام، تو وہ بدلہ دے روزے سے، اور بخاری شریف کی حدیث سے تین روزے رکھنے ہوں گے، یا او صدقت، یا صدقے کے ذریعے سے، اور صدقے کی تفسیر ہے بخاری شریف میں چھ محتاجوں کو کھانا کھلانا. او نسکن، یہ قربانی آ گئی، یا قربانی سے، یہ ایک بکری ہے جس کی تفسیر بخاری شریف میں آئی. تو تین روزے رکھے، یا چھ محتاجوں کو کھانا کھلائے، یا ایک قربانی یعنی بکری کے دے. یہ ہے دم جنایت. اگر سر منڈانے کی ضرورت پیش آ گئی حالت احرام میں، جو کہ جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، تکلیف ہے، بیماری، تو یہ کرنا ہوگا، یہ دم جنایت. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے دم شکر کا. دم شکر یہ وہ قربانی ہے جو حج قران یا حج تمتع کی صورت میں دی جاتی ہے. اب ظاہری بات یہ خاصی تفصیلی باتیں ہیں, میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر لینا, اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہی احرام میں حج بھی اور عمرہ بھی, اس کو قران کہتے ہیں. اور عمرہ ادا کر کے احرام اتار لیا, پھر حج کے ایام میں دوبارہ باندھ لیا, یہ حج تمتع کہلاتے ہیں. عام طور پر ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تو حج قران یا حج تمتع ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ ایک ساتھ. قران میں مسلسل ایک احرام چلے گا حج اور عمرے کے لیے, اور تمتع میں عمرہ ادا کر کے احرام تبدیل کر, لباس تبدیل کر لیں گے, اور پھر حج کے ایام میں دوبارہ. تو کیونکہ ہم نے ایک استفادہ کر لیا, ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر لیا, اس پہ شکر ادا کرنا ضروری ہے. اس کو دم شکر کہا جاتا ہے, یہ دم شکر ہے. اس کے متعلق دیکھیے, فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پھر جب تم امن میں ہو, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, تو جو فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ, تو جو قربانی میسر آئے وہ پیش کرے, یہ دم شکر ہو گیا. اچھا اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو کیا کرنا ہوگا, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, جو یہ نہ پائے قربانی پیش کرنے کی طاقت نہیں ہے, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, تو روزے رکھ لے تین حج کے ایام میں. اس کی تاریخیں بھی ہیں, پھر 7, 8, 9 ذی الحج, یہ تین روز حج کے ایام میں. وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ, اور 7 جبکہ تم واپس آ جاؤ, تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ, یہ 10 پورے ہو گئے. 3 وہاں, 10 اور 7 بعد میں, 10 روزے یہ ہو گئے اس شخص کے لیے کہ جس نے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ جمع کیا لیکن دم شکر کے لیے قربانی پیش نہ کر سکا, وہ یہ 10 روزوں کا اہتمام کرے گا. لیکن ذلک لمن, یہ کس کے لیے ہے, لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام, کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہو. یہ مکے کے باہر والوں کے لیے اجازت ہے اس کی کہ تمتع کر لے, قران کر لے, ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر لے. جو حدود حرم اور مکے میں رہنے والے ہیں ان کے لیے حج افراد ہے, فقط حج کا عمرہ, فقط حج کے لیے احرام باندھنا. یہ آسانی مکے میں رہنے والوں کے لیے نہیں بلکہ باہر والوں کے لیے. اس سے کہا گیا ذلک لمن, یہ اس کے لیے ہے, لم یکن اہل حاضر المسجد الحرام, کہ جس کے گھر والے مسجد حرام میں موجود نہ ہو, وہاں رہتے نہ ہوں, مطلب مراد حدود میں حرم کی. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, وعلموا, اور جان لو, ان اللہ شدید العقاب, کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا بھی ہے. اس کے بعد 25 رکوع ہے, اس 25 رکوع میں بھی حج کے متعلق کچھ اور مسائل کا ذکر ہے. اور اس کے بعد انسانوں کے دو کردار, دنیا پرست اور آخرت کے طالب انسان, اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. فرمایا کہ الحج اشہر معلومات, حج تو معلوم مہینوں کا ہے, شوال سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. اگر کوئی چاہے تو حج کی نیت سے شوال کی پہلی تاریخ سے احرام مان لے, یہ مطلب اس کا. شوال ذی قعد اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ ایام کہلاتے ہیں ایام حج. الحج اشہر معلومات, حج تو ہے معلوم مہینوں کا. اب حج کے متعلق 5 نکات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. فمن فرر فیہن الحج, پس جس نے ان میں حج لازم کر لیا, فلا رفث, تو وہ بے حجابی اختیار نہ کرے. حالت احرام میں شوہر و بیوی کا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے. نمبر 2, ولا فسوقا, اور نہ نافرمانی کی روش اختیار کرے. نمبر 3, ولا جدال فی الحج, نہ حج میں جھگڑا کرے. بڑی پیاری بات, بعض لوگ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان حج پر جائے تو غصے کو 3 طلاق دے کر جائے اور گھر پہ چھوڑ کے جائے اس کو. ولا جدال فی الحج, کئی مواقع ایسے آتے ہیں, ٹیمپرمنٹ لوز ہو سکتا ہے لیکن نہیں, ولا جدال فی الحج, حج میں جھگڑا نہ کریں. تو 3 باتوں کی ممانعت, شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا حالت احرام میں, نافرمانی نہ کریں, اور جھگڑا نہ کریں حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, 4 بات, اور جو نیکی تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے, الحاج اور حاجی, حج مبارک, گاڑیاں لینے جا رہی ہیں اس پہ بینرز لگے ہوئے حج حج مبارک, اس کی کوئی ضرورت نہیں بھائی, اللہ کے لیے کر رہے ہو, اللہ کو پتا ہے. کبھی کسی کو کہا کہ نمازی صاحب آ رہے, زکاتی صاحب آ رہے, رمضانی صاحب آ رہے, تو حاجی صاحب آ رہی کیا بات, الحاج آ رہے, کوئی ضرورت نہیں. وما تفعلوا من خیر, جو تم بھلائی میں سے کرو گے, خیر کا رویہ اختیار کرو گے, یعلم اللہ, اللہ اسے جانتا ہے. 4 بات آ گئی. اب 5 بات, وہ تزودوا, زیادہ راہ لے لیا کرو, سفر میں جا رہے ہو اخراجات تمہارے پاس ہونے چاہیے، ہاتھ نہ پھیلاؤ کسی کے سامنے. فعین خیر ذات تقوا، بہترین زیادہ راہ بچنا ہے. یہاں بچنے سے مراد سوال سے بچنا. بخاری شریف کی حدیث ہے، یمن کے کچھ لوگ آ جایا کرتے تھے زیادہ راہ کے بغیر، پوچھا گیا بھائی یہ کیا ہے؟ پر اللہ پر توکل، تو منع فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور قرآن نے کہہ دیا اس کی تشریح آ گئی کہ زیادہ راہ لے لیا کرو، بہترین زیادہ راہ بچنا ہے، مراد سوال سے بچنا. یہ پانچ باتوں کی تلقین ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے حج کے حوالے سے. متقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو. اس کے بعد چند ضمنی مسائل حج کے اعتبار سے. لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کر لو. لوگوں نے تجارت کو حرام سمجھ لیا تھا حج کے ساتھ، بخاری شریف کی بھی تفصیل ہے، فرمایا ایسی بات نہیں. اگر حج کے لیے جا رہے ہو ضمناً تجارت ہو جائے تو وہ حرج کی بات نہیں، جائز ہے، بس اتنی سی بات ہے، حرام نہ سمجھو اس کو. ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کر لو. فاذا افضتم من عرفات، پھر جب تم عرفات سے لوٹو، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، مراد مزدلفہ. عرفات میں غروب کے بعد واپس آ جاتے ہیں، مزدلفہ میں ماہ رات بسر ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جب عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام مزدلفہ میں اللہ کا خوب ذکر کرو. وذکروه کما ھداکم، اور اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس طرح انہیں یاد کرو. وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم لوگ ناواقف لوگوں میں سے تھے. تو اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ تمام تفاصیل تمہیں عطا فرمائی. اب ایک مسئلہ تھا وہاں پر، قریش کے لوگ اپنے آپ کو کچھ قرم خان سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے بھائی عرفات تو حدود حرم سے باہر، ہم اتنا دور نہیں جائیں گے، مزدلفہ تک جائیں گے، وہیں سے واپس آ جائیں گے حدود حرم، وہ مکے کی طرف بیت اللہ کی طرف. ان کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ نہیں، تم معفیر من حیث افاد الناس، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، عرفات تک جاؤ وہاں سے لوٹو، یہ برہمنزم جو ہے تمہارے نہیں چلے گا. جہاں تک دوسرے لوگ جا رہے ہیں وہاں تک تمہیں بھی جانا پڑے گا. کوئی تقسیم نہیں ہے طبقاتی ہمارے دین میں، سیدھے بار سب کے لیے برابر ہے مناسک حج. تو فرمایا کہ تم افیر من حیث افاد الناس، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں عرفات سے. واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت چاہو، بخشش چاہو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. فاذا قویتم مناسککم، پھر جب تم مناسک حج ادا کر لو، مکمل کر لو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو. یہ نوٹ فرمائیے، ذکر الہی ہر دم مطلوب ہے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں بھی الفاظ ہیں، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے، سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں الفاظ ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. ذکر الہی ہر دم، ہر آن ہر دم مطلوب ہے. یہاں بھی دیکھیے، حج کے مناسب مکمل ہو جائیں، فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کا ذکرکم آباءکم، جیسے کہ اپنے باپ دادا کو ذکر کرتے تھے ان کا. زمانے جاہلیت میں حج تو ہوتا ہی تھا، اور وہ اپنے باپ دادا کی باتیں کرتے تھے، جیسے آج بھی ہوتا ہے. اللہ کی کتاب کی بات نہیں کرتے لوگ، اپنے پتہ نہیں کیسے کیسے بزرگوں کی باتیں کر لیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کر لیتے ہیں. نہیں، جیسے کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرو. او اشد ذکر، کہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. اس کے بعد دو کردار سامنے آ رہے ہیں، دنیا دار اور آخرت کے طالب. فمن الناس من یقول، تو لوگوں میں سے ایسے نہیں ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وما له فی الآخرت من خلاق، اور ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں. وہاں جا کر بھی اے اللہ فلاں پلاٹ بڑا زبردست آ گیا مارکیٹ میں، اپریسیشن ہوگی اس کی ویلیو کی، کسی طرح مجھے مل جائے. اہلا وہ شیئرز آنے والے وہ مجھے کسی طرح مل جائے. اہلا میری اولاد کو بہترین کوالیفیکیشن عطا فرما دے. اہلا میرے کاروبار کو چار چاند لگا دے. اس سے آگے کچھ مانگتے ہی نہیں. جائز ضروریات مانگیے، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا ہی کا طالب بن کر بیٹھ جائے اور آخرت کی فکر اس کے سامنے نہ ہو. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما لہ فی الآخرت من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ دنیا پرست، کیونکہ اہل ایمان کی شان، آخرت کے طالب کی شان، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سبودی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنا عطا فرما، وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھی حسنا عطا فرما، وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. حسنا، بھلائی. اگر نعمت ہدایت ہے تو ہر شے واقعتا نعمت ہے، اگر نہیں ہدایت نہیں ہے ہر شے وبال جان ہے۔ اور نوٹ فرمائیے، دنیا کی حسنہ پہلے، کیوں؟ دنیا حسنہ ہوگی تبھی تو آخرت کی تیاری ہوگی، وہ پہلے مانگی، لیکن فقط دنیا نہیں مانگی، وفر آخرت حسنہ آخرت بھی مانگی، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے ایک آخرت کے طالب انسان کا طرز عمل، اللہ ہمیں یہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اور اپنی دیگر دعاؤں میں کثرت سے اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ یہی دعا پڑھی جاتی ہے طواف کے دوران بھی، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کے درمیان اسی دعا کا ورد کیا جاتا ہے، مسنون ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ مزید ضمنی مسائل حج کے ایام کے اعتبار سے، واذکر اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے مقررہ دنوں میں، مراد ہے یہ ذوالحجہ کی 11, 12, اور 13 تاریخیں، کہ جب منا میں قیام ہوتا ہے، 11, 12, 13 ذوالحجہ، اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند ایام۔ فمن تعجل فی یومین، پس جو 2 دن میں جلدی چلا گیا، جلدی کر لے، فلا اثم علی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 12 تاریخ کو بھی اگر کوئی واپس آ گئے شام میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے 13 تک بھی موجود رہے، فلا اثم علی، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اصل شے کیا ہے؟ لمن اتقا، جس نے تقوا کی روش اختیار کی۔ 3 دن تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور منا میں وہ بدبخ لوگ بھی ہیں مسلمان کی جو تاش کھیلتے ہیں اور موسیقی سنتے ہیں، تو یہ 3 دن کیا 30,000 دن میں ٹھہر جاؤ، تقوا نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں۔ یہ من تقا، اصل شہ یہ ہے کہ جو تقوا اختیار کرے، وَتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوا اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، وَعَلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم سب اسی اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ۔ اب پھر ایک دنیا پرست انسان کا، جو دنیا میں بڑا آگے آگے دکھائی دیتا ہے لیکن آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ذکر۔ اور اسی میں منافقین کا طرز عمل بھی سامنے آئے گا جو دنیا پرست ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی بات تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے معاملات میں، جیسے ہوتے نا لوگ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، شوگر کوٹڈ انداز میں بڑی اونچی اونچی باتیں کریں گے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اس کا طرز عمل کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ زمین میں با اختیار ہو جاتا ہے، سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو زمین میں باغ دوڑ کرتا ہے اس میں فساد بچانے کے لیے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تاکہ تباہ کرے کھیتی اور نسل کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب جب اسے کہا جاتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کر، یہ دنیا پرستی کو چھوڑ دو، یہ فساد کو چھوڑ دو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اَخَذَتْهُ الْعِزَّتُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی عزت نفس اس کو آمادہ کر دیتی ہے گناہ پر، اور لڑائی پر اتر آتا ہے۔ کوئی ہمدردی کے جذبے سے سمجھانا بھی چاہے تو کہتا ہے میاں جاؤ تمہیں اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنے کام سے کام رکھو، ہم نے دنیا دیکھی ہے۔ اس کی عزت نفس، یہ اندر کا تکبر، اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا پرست انسان کا کردار، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلا کردار ایک آخرت کے طالب انسان، وہ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر اپنی جان کو کھپا دینا، اللہ کے احکامات کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنی جان کو کھپا دیتا ہے، اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ صحابہ کرام میں سے مثال یا مفسرین نے بیان کی ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی، ہجرت کر کے آ رہے تھے، رومی ہوم سے آ رہے تھے، مشرکین نے پکڑ لیا تو سارا مال ان کو دے دیا اور کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو۔ یہ طالب آخرت انسان کا کردار ہے، اللہ ہمیں اس کردار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تقاضا آ رہا ہے، بہت بڑا تقاضا، کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشيطان، اور شیطان کی نقش قدم کی پیروی اختیار نہ کرو، انه لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ ہے اللہ کا تقاضا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام میں پورے کے پورے آؤ، جزوی اسلام پر عمل قابل قبول نہیں. ہم نے پڑھا سورہ البقرہ آیت نمبر 85 میں، جو کچھ احکامات پر عمل کرے کچھ پہ نہ کرے تو قبول ہونا تو دور کی بات، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہے ان کے لیے. یہاں کہا جا رہا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جس کے لیے پانچ نکات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. نمبر ایک، حقیقی ایمان حاصل کرنے کا مطالبہ ہمارا دین ہم سے کرتا ہے، سورہ نساء آیت 136 میں تفصیل آئے گی انشاءاللہ. نمبر دو، کیونکہ یہ ایمان ہی ہے جس سے عمل پیدا ہوتا ہے. نمبر دو، ارکان اسلام کی ادائیگی کا اہتمام، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، جو آگے کے اعمال کے لیے، آگے پورے زندگی کے اندر اللہ کی اطاعت کے لیے بندوں کو تیار کرتے ہیں. نمبر دو، ارکان اسلام کی پابندی. نمبر تین، عبادت کا فریضہ ادا کرنا. اور عبادت کیا ہے؟ پوری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانا محبت کے ساتھ. نمبر چار، اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنا کافی نہیں، اسی عبادت کی دعوت آگے انسانیت تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری. اور نمبر پانچ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہماری ذمہ داری، تاکہ ہماری عبادت مکمل ہو سکے، تاکہ ہم پورے کے پورے اسلام پر عمل کر سکیں. تو حقیقی اسلام، ارکان اسلام، حقیقی ایمان کا حصول، ارکان اسلام کی پابندی، عبادت کرنا، دعوت دینا اور اقامت کی جد و جہد کرنا اللہ کے دین کی، یہ پانچ نکات ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے پورے کے پورے اسلام پر عمل درآمد کرنے کے لیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. کچھ ماننا اللہ کی، کچھ ماننا نفس کی، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے. اٹس اے ہول پیکج، پورے کے پورے آؤ اسلام میں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، جزوی اسلام پر عمل نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم، پھر اس کے بعد بھی اگر تم ڈگمگا گئے، یہ حکم آنے کے بعد بھی پورے اسلام پر عمل کی کوشش تم نہیں کر رہے، فإن زللتم، پھر اس کے بعد اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد یہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئی، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، تو بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. هل ينظرون، کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادل کے سائے میں، والملائکۃ وقضی الامر، اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملہ چکا دیا جائے، تب تو پھر عذاب ہی آئے گا. فرشتوں کا نزول تو ہوگا عذاب کے لیے، کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہوگا تو پورے اسلام پر عمل کریں گے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے. اس کے بعد 26 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ابتدان بنی اسرائیل سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی، پھر ایک اور طویل آیت 213 میں آیت الاختلاف آئے گی، پھر ایک آیت آئے گی جس میں ہمیں ہلایا گیا ہے کہ جنت کا حصول اتنا آسان کام نہیں، اور ساتھ ہی قتال کے حکم پر مزید زور دیا گیا اس رکوع میں. فرمایا، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کتنی کھلی نشانیاں عطا فرمائی. ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ ہدایت کی نعمت عطا فرمائے اور کوئی بندہ یا کوئی امت اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دے تو وہ گویا ہدایت کی توہین کرتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا شدید عذاب ہے. یہی نعمت بدلی بنی اسرائیل نے، ناشکری کی اور دنیا پرست بن گئے، تو اللہ کی طرف سے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی. آج ہم نے بھی اللہ کی عظیم ترین نعمت قرآن کو ترک کیا ہوا ہے، دنیا کے طالب بنے ہوئے ہیں، دنیا کے چند تکوں کو ہم نے ترجیح دی ہوئی ہے، تو آج بھی ہم اس ناشکری کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ ہمیں اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آراستہ کر دی گئی کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان پر جو ایمان لائے. اڑا لو مذاق، کتنا اڑا ہوگے، اصل مرحلہ کیا ہے؟ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی، فوقهم يوم القيامة، وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، ان سے بالتر ہوں گے. واللہ يرزق من يشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. آج جو لوگ اللہ کے دین کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں تو دنیا پرست، دنیا دار، ان کو بے وقوف، دیوانے، فینڈلسٹ کہتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، اور اب ٹیررسٹ بھی کہہ دیا جاتا ہے. اللہ کیا فرما رہے، مذاق کتنا اڑا لو گے، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے. قیامت میں اللہ ان اہل ایمان کو تمہارے اوپر رکھے گا. اور سورہ متففین آیت نمبر 34 میں الفاظ ہیں، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان لانے والے کفار کا مذاق اڑائیں گے. اللہ موقع دے گا ان کو، قیامت میں موقع دے گا اللہ تعالیٰ. اور اس سے بڑا کوئی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا کہ دیکھو تم نے دنیا کی چند دنوں کے آرام اور ٹکے کے حصول کے لیے ایمان کو چھوڑا، اور آج ہمیشہ کے عذاب کو تم نے فیصلہ کر لیا اپنے لیے. خود بتاؤ تم احمق تھے کہ ہم احمق تھے. اللہ موقع دے گا وہاں پر قیامت کے دن ان کا مذاق اڑانے کا اہل ایمان کو. اور یہ بھی نوٹ فرمائیے، آج اگر اللہ کے دین پر عمل کرنے کے دوران کچھ سننا پڑتا ہے تو یہ سننا مبارک ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے میں مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، ساحر کہا گیا، کذاب، بہت بڑا جھوٹا کہا گیا. آپ پر ظلم و ستم کیے گئے، آپ کے 259 صحابہ کو شہید کیا گیا، اور آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، آپ کو ہجرت کرنی پڑی. اگر آج اللہ کے راستے میں ہمیں کچھ سننا پڑتا ہے تو یہ مبارک ہے، کیونکہ سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور مذاق اڑانے والوں کو اپنا انجام یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ اہل ایمان کو موقع دے گا، پرمیشن دے گا کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں کا اصل مذاق اڑائے قیامت کے دن. واللہ يرزق من يشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. کان الناس امت واحدہ، یہ آیت الاختلاف آ گئی، طویل آیت، تیسرا نگین آ گیا ان لڑیوں کے درمیان، جس میں بتایا گیا کہ اختلاف کیوں پیدا ہوتا رہا لوگوں میں. کان الناس امت واحدہ، لوگ ایک امت واحد تھے. فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء بھیجے، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر. وانزل معهم الكتاب بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حق کے ساتھ بامقصد طور پر کتاب نازل فرمائی. لیحکم بین الناس، تاکہ وہ ان کے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے. فی مختلف و فی، اس میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا. کتاب آتی تھی، اختلاف کا فیصلہ ہو جایا کرتا تھا یا ہو سکتا تھا انبیاء کے آنے کے بعد. اب اگلی بات آ رہی ہے بڑی اہم، اختلاف ہوا کب؟ وما اختلف فیہ، اور انہوں نے اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا. الا الذین اوتوہ، انہوں نے کہ جن، مگر انہوں نے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا. من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانی آ گئی. جن کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی کیوں اختلاف کیا؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، عرش ڈومینیٹ کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ اوپر قائم رکھوانے کی وجہ سے. یہ تکبر، یہ تعصب آڑے آتا ہے اور بندہ اختلاف کا شکار ہوتا ہے اور حق سے دور ہو جاتا ہے. فہد اللہ الذین آمنوا، بس اللہ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ نے ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے اس سچی بات کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے. جن کے نیت ارادے درست تھے، طلب صحیح تھی، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اس کے بعد کی آیت بہت اہم آیت قرآن کی، ہلا دینے والی، کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ خالی قبول کر لینے سے گھر بیٹھے مل جائے گی، بلکہ آزمائشیں لازم. یہ انداز جو آ رہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ انداز قرآن کریم میں 5 مرتبہ اختیار کیا گیا. کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تم پر وہ حالات آئے نہیں جو کہ تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے، وہ کیفیت آئی نہیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئی تھی. مستہم البأساء والضراء، تم پر سختیاں اور تکالیف آئیں. وزلزلوا، اور وہ ہلا دیے گئے. کتنا ہلائے گئے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی ایمان والے، ایمان لانے والے، وہ کہنے لگے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اب اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے. اتنا ہلائے گئے کہ ایک رسول کہہ رہے اللہ میری مدد کب آئے گی؟ کہاں ایک رسول کا ایمان اور کہاں یہ آزمائش کہ رسول بھی پکارے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اور ہمیں کیا بتا دیا گیا؟ بھائی ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم جنت میں جائیں گے، اللہ اللہ کا یہی ہے نا جی.
یا وہ دادا دربار میں چلے جاؤ
اور فلاں بہشت دروازے سے گزر جاؤ، آپ کی بخشش ہو جائے گی اللہ اللہ خیر سے. وہ پیلا رنگ، یہی پیلا رنگ کا یہود کیا بھی، یہی ہندو کیا بھی آج ہمارے ابھی آ گیا ہے. یہ پیلا رنگ جس پہ پڑ گیا وہ تو جنت میں جائے گا جائے گا. وہ گانا وہاں پہ فلاں مزار پہ چڑھاوے دے دینا، بخشش ہو جائے گی تمہاری. یہ قرآن، اب ان کی بات مانیں کہ قرآن کی بات مانیں؟ قرآن کہہ رہے میاں کس خوش فہمی میں مبتلا ہو، اس راستے سے جنت ملے گی. بخاری کی حدیث، جنت کو گھیر دیا گیا ہے مشقتوں سے. اور بخاری کی ایک اور حدیث، اللہ نے جبریل کو کہا جاؤ دیکھ کر میں نے جنت بنائی کیسی ہے. جبریل گئے واپس آئے، کہا اللہ کیا جنت بنائی ہے تو نے، جو بھی سنے گا ضرور داخل ہوگا، برادے محنت کرے گا. اللہ نے کہا اچھا. پھر اللہ نے جنت کو گھیر دیا مشقتوں سے، کہا جاؤ جبرائیل اب دیکھ کر آؤ. جبرائیل گئے دیکھ کر آئے، کہا اللہ اب تو کوئی ایک بھی داخل نہیں ہو سکے گا اس میں. بخاری کی حدیث، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اللہ ہمیں اس کا ادراک عطا فرمائے اور محنت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد انفاق کی لڑی آ رہی ہے، جہاد المال کا ذکر، لیکن انفاق کے ذمے میں حقوق العباد کی طرف بھی اشارہ. فرمایا کہ یسالون کا مادہ ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھنے کی کیا خرچ کریں، مراد ہے کہ کن کن پر خرچ کریں. قل فرما دیجئے، ما انفقت من خیر، جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. مسافر بھی اگر سفر کی حالت میں مجبور ہو جائے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ لسٹ بیان کر دی گئی کن لوگوں پر خرچ کیا جائے. یہ بھی نوٹ فرمائیے، انفاق ایک مجموعی اصطلاح ہے ہمارے دین کی، خرچ کرنا. اس کے اندر دو کیپشنز، ایک صدقہ، یہ عام طور پر آتا ہے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور ایک قرض حسن، یہ صلاح آئے گی انشاءاللہ آگے چل کر دیگر مدنی صورتوں میں. قرض حسن وہ انفاق ہے، وہ خرچ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے. تو مجموعی کیپشن ہے انفاق، خرچ کرنا، صدقہ عام طور پر بندوں کی احتیاج کے لیے، زکات کے لیے بھی صدقہ کا لفظ آیا ہے قرآن، اور قرض حسن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. ان کو جمع کرے تو انفاق بنتا ہے، لیکن اس میں یہاں بندوں کے احتیاج کا ذکر کیا گیا. خرچ جو بھی تم مال میں سے کرو گے تو وہ ماں باپ اور رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور محتاجوں کے لیے. وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کرو گے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، بتانے کی ضرورت کسی کو نہیں. اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ، اللہ جانتا ہے. اس کے بعد فرضیت قتال کا ذکر بھی، اور دو دو چار کے انداز میں یہ بتایا جانا بھی کہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اس کے احکامات ہیں، تسلیم کرو عمل کرو. کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا، جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے. وہو کرہ لکم، وہ تمہیں ناگوار لگ رہا ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا، ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو. وہو خیر لکم، وہی تمہارے حق میں بہتر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا، اور ممکن ہے کہ تم ایک شے کو پسند کرو. وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اللہ بکل شیء علیم ہے، ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. تم ظاہر کو دیکھتے ہو، وہ باطن کو بھی جانتا ہے. تمہارا علم محدود، اس کا علم محدود. اس کے ہر فیصلے، ہر حکم میں مصلحتیں بھی ہیں، حکمتیں بھی ہیں. یہ فرمائے کہ ممکن ہے ایک چیز تم ناپسند کرو، وہی تمہارے لیے بہتر ہو. مثال کے طور پر ایک مریض کینسر کا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس سے. اس کے گھر والے ڈاکٹرز کو لکھ کے دیتے ہیں کہ جو چیر پھاڑ کرنی ہے کر لو، اس کو بچا لو. اس مریض کی سطح پر جا کے سوچے وہ کیا کہے گا، ڈاکٹر بھی ظالم ہے، میرے اعضاء کو کاٹ پیٹ کر رہا ہے، اور یہ گھر والے بھی ظالم ہے کہ مجھے ان کے حوالے کر دیا. حالانکہ اس مریض کے ساتھ بہتری یہی ہے کہ یہ ہونے دیا جائے تاکہ اس کی جان بچے. اسی طرح وہ آسان تحب شیئن، ان کے لیے چیز تم پسند کرو. وہ شر لکم، تمہارے لیے بری ہو. بچے کی مثال لیجئے، یہ بقرعید کے موقع میں باربیکیو کے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. وہ بچے کو انگارے بڑے اچھے لگتے ہیں کوئلے کے، وہ چاہتا ہے لبک کر اس کو لینا. میں اور آپ اس کو جھڑک کے دور ہٹا دیتے ہیں، دوسرے کمرے میں چھوڑ کر آتے ہیں. بچے کی سطح پر جا کے سوچے وہ بولے گا بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، اتنی خوبصورت سی روشنی ہے مجھے لینے نہیں دے رہے. حالانکہ اس بچے کے ساتھ بہتری یہی کہ اس کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.